الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے سورہ آل عمران کے 11 رکوع کے حوالے سے آیت نمبر 102، 103 اور 104، ان تین آیات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا ہے. یہ مقام قرآن حکیم کا انتہائی اہم مقام ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر سہ نکاتی لائے عمل، 3-پوائنٹ ایجنڈا اس امت مسلمہ کے حوالے سے عطا فرمایا. قرآن حکیم کے وہ مقامات جہاں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آتا ہے، 92 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، ان میں سے ہر ایک مقام یقینی طور پر انتہائی اہم ہے. لیکن سورہ آل عمران کی یہ تین آیات خاص طور پر موجودہ امت مسلمہ کے حوالے سے انتہائی اہم کہی جا سکتی ہیں. اس میں پہلا نقطہ کیا تھا جو پچھلی مرتبہ الحمدللہ ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی؟ یہ امت اصل میں بنتی ہے افراد سے، جیسے بڑا سمندر یا دریا قطروں سے بنتا ہے، کوئی بڑی عظیم عالیشان عمارت اینٹوں سے بنتی ہے، اسی طرح اس امت کا ہر فرد انتہائی اہم ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو فرد کی اصلاح، ایک بہترین امت کب وجود میں آتی ہے؟ کہ اس امت کا ہر فرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، فرد کے اندر تقوی اور یہ احساس ذمہ داری. یہ آیت نمبر 102 کا موضوع تھا جو الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعے پڑھا. صرف موضوع سے جوڑنے کے لیے اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. یعنی پوری زندگی میں، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے بچو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، تاکید کا انداز ہے ہرگز نہیں مرنا، مگر حالت فرما برداری میں. تو گویا جب بندہ مومن اس دنیا سے جانے لگے اپنا امتحان مکمل کر کے، تو اس کی موت فرما برداری میں ہونی چاہیے، جس کو بڑے خوبصورت انداز میں سورۃ فجر میں یوں کہا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ مطمئن جان جو اللہ کے دین پر عمل کرتی نہیں، واپس لوٹا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرے خاص بندے مخلص جن کو رب کائنات نے چن لیا اس جنت کے لیے، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں، اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد آج جو انشاءاللہ ہم نے موضوع ڈسکس کرنا ہے کہ یہ افراد جڑیں گے کیسے، افراد کو جوڑنے والی چیز کیا ہے۔ اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے جو نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت ہدایت قرآن حکیم ہے۔ لہذا رب کائنات فرماتا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالی کی رسی یعنی قرآن حکیم سے مضبوطی سے جڑ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو، چمٹ جاؤ اس اللہ کی رسی سے، ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس پہ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، لیکن بہتر محسوس ہوتا ہے کہ شروع میں ہی یہ پوری آیت مبارکہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ پس منظر اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ اوس اور خزرج کے قبائل ہیں، خاص طور پر جن کو مخاطب کیا گیا، مدنی صورت ہے، اور اوس اور خزرج اسلام سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے، یہ آپس میں شدید دشمن تھے، ایک دوسرے کے قاتل تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور ظلم و ستم کا سلسلہ تھا جو چلا آ رہا تھا۔ لیکن الحمدللہ قرآن حکیم کی وجہ سے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی وجہ سے ان کے دلوں میں الفت پیدا ہوئی اور آپس میں یہ متحد ہو گئے۔ اس انعام کا تذکرہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں، وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم عدان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کو، اس احسان کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے درمیان، تمہارے دلوں میں محبت اور الفت پیدا فرما دی، وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، بربادی دنیا میں بھی تھی اور یقینی طور پر آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے جہنم کا ایندھن بننے والے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اس رب کائنات نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے سامنے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو سکو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ذرا آیت مبارکہ میں جو حکم دیا ہے، امت مسلمہ جڑے گی کیسے آپس میں، اس کے لیے حکم ہے، واعتصموا بحبل اللہ، اعتصام بحبل اللہ۔ سب سے پہلے تو سمجھیے کہ حبل اللہ کسے کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے ترمذی شریف میں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ گویا واضح طور پر حدیث میں حبل اللہ جو ہے وہ قرآن حکیم کو کہا گیا۔ ایک اور روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کی اور وضاحت کرتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم یہ ایک ایسی حبل اللہ ہے، ایسی اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تشبیہ ہے بڑی خوبصورت سمجھانے کے لیے کہ اگر اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، تو قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو، اور اگر آپس میں جڑنا چاہتے ہو، سارے ہی لوگ مل کر اگر ایک رسی کو پکڑ لیں تفرقات کو ختم کر کے تعصبات کو، تو آپس میں بھی جڑ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ اعتصام بحبل اللہ، سارے مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک بڑا منطقی نتیجہ ہے، ولا تفرقو، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تفرقہ نہ کرو، تاکہ پھوٹ نہ پڑے، آپس میں تفرقہ نہ ہو۔ بہرحال منطقی نتیجہ یہی ہے کہ جب یہ سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو باہمی اختلافات ہیں، جو بہت بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہوتے ہیں، وہ اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گے۔ اب آئیے ذرا احتسام کے معنی کیا ہیں، عملی طور پر آج ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، الحمدللہ اس موضوع پر بہت تفصیل سے ان کے خطابات موجود ہیں۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی پیاری کتاب ہے امت مسلمہ کے لیے، سہ نکاتی لائے عمل، ذرا زخیم ہے، بڑی گہری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی، اس مرتبہ بھی مکتبہ پر ہے، ضرور حاصل کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں ان چیزوں کی وضاحت کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اصل میں وہیں سے حاصل کی ہوئی ہدایات ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ احتسام بحبل اللہ کا سب سے پہلا جو عملی اظہار یہ ہے کہ اس اللہ کی کتاب پر ایمان ہو کہ یہ رب کی کتاب ہے۔ اس کا ذرا جائزہ لیجئے گا، ایمان واقعتاً اللہ کی کتاب پر، اس پر ہمیں واقعتاً یقین والا ایمان بھی ہے یا نہیں؟ آج سب سے بڑی جو کمی ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، جو آغاز کہی جا سکتی ہے، بنیاد کہی جا سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان تو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یقین والا ایمان اکثر و بیشتر ہمیں حاصل نہیں۔ اس میں ایک شدید کمی کا پہلو ہمیں نظر آتا، اللہ پر ایمان کا نتیجہ اللہ پر توکل، بھروسہ، اللہ کی ذات سے محبت، اللہ کی ذات پر یقین، جو اکثر و بیشتر ہمیں نظر نہیں آتا یا کم ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو اس قرآن سے جوڑنے والی ہے، اس قرآن پر ایمان، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وہ عظیم کلام ہے کہ جس رات نازل ہوا، اس رات کی عظمت کا ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ رات وہ ہے کہ جس رات رب کائنات نے یہ قرآن نازل کیا، اس رات کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دے دیا۔ یہ اسی کی فضیلت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ ہے وہ اللہ کا کلام جو جس رات نازل ہوا۔ مزید ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وضاحت کی ہے، بڑی اہم ہے کہ یہ اس کی عظمت اگر ایمان کے حوالے سے غور کریں، یہ وہ کلام ہے کہ جس پیغمبر پر نازل ہوا، پیغمبر تو 125,000 دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے قلب مبارک پر نازل ہوا، وہ رحمت للعالمین قرار پائے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ قرآن حکیم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا۔ پھر اسی طرح جس قوم پر نازل ہوا، جس علاقے میں نازل ہوا، وہ سارے کے سارے قوم اور علاقہ مقدس ترین علاقہ قرار پایا، حجاز کا علاقہ، صحابہ قوم ہونے کی حیثیت سے عرب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی میں سے تھے، اور یہ عربی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ پاک نے اس لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو۔ تو سب سے پہلے احتسام بھی حبل اللہ کے حوالے سے اپنا جائزہ لیجئے، کیا واقعتاً اس قرآن پر ہمیں ایمان حاصل ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، گویا اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین کا بھی سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے حوالے سے بھی قرآن سب سے بہترین ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس، کہ یہ گواہی دیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لہذا جائزہ اس ادوار سے لیجئے کہ اقرارم باللسان تو ہم سب کو حاصل ہے، 2 عرب سے زیادہ تقریباً مسلمانوں کی تعداد ہے دنیا میں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین والا ایمان، جس چیز پر یقین ہو اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ لہذا تصدیق بالقلب والا ایمان، تصدیق بالقلب جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور انسان قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کر سکے، یہ ہے وہ ایمان جو مطلوب ہے. ملے گا کہاں سے؟ خود قرآن کو پڑھ کر. لہذا اس کی روزانہ تلاوت یہ اس کا دوسرا حق بنے گا احتسام کے حوالے سے. احتسام ویسے کہتے ہیں مضبوطی سے تھامنے کو. تو ذرا اپنے 24 گھنٹے میں ذرا غور کیجئے، ہم سب غور کریں کہ ہم کتنا ٹائم اپنے موبائل میں ای میلز یا واٹس ایپ یا فیس بکس اور ڈفرنٹ جو ہمارے میسنجرز ہیں اس کو چیک کرنے میں لگاتے ہیں، اس کو ریپلائی کرنے میں لگاتے ہیں، اور کتنا ٹائم ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے اس کے احکامات پر غور و فکر میں لگتا ہے. ذرا ہم جائزہ لیں تو ہمیں خود ہی اندازہ ہوگا کہ 24 گھنٹے میں بہترین اوقات ہمارے کہاں لگ رہے ہیں. بہترین اوقات، بیسٹ آورز کہا جاتا ہے جب آپ کا مائنڈ فریش ہو، جب آپ پورے توجہ کے ساتھ کسی چیز کو پڑھ رہے ہوں سن رہے ہوں. ایکسیپشنلی جیسے میں نے عرض کیا نا، تکلیف دہ باتیں اکثر و بیشتر ہمارے دنوں کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو جاتا ہے. سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، اسمبلی میں تلاوت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں. لیکن جو 8 گھنٹے گزرتے ہیں ہمارے بقیہ 10 گھنٹے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق گزر رہے ہوتے ہیں؟ کیا اکثر و بیشتر ہم اس کو روزانہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں؟ 1 مہینے میں کتنی مرتبہ ہم قرآن حکیم پڑھ چکے ہیں؟ سال میں کتنی مرتبہ ہم نے قرآن حکیم پڑھا؟ اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا اس میں ایک شدید کمی کا معاملہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. تو احتسام کے حوالے سے اس کی روزانہ تلاوت، سالانہ نہیں، سالانہ تو ہوتی ہیں الحمدللہ. کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ کا شکر ہے ایک بڑی تعداد ہماری مسلمانوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی قرآن حکیم پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، اور اسی طرح تراوی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ترجمہ وغیرہ ہوتا ہے. لیکن بقیہ 11 مہینوں میں وہ تعلق، جو قلبی تعلق ہمارا قرآن سے ہونا چاہیے، وہ ایکسیپشنلی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو احتسام سے دوسرا حق اس کی روزانہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب کی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. لہذا قرآن پر ایمان کا لازمی تقاضا اس سے محبت اور اس کی روزانہ تلاوت. اب تلاوت کے کچھ آداب ہیں کہ اس کو اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ. اگر نہیں پڑھ سکے تو پڑھ لیجئے، آج سے پڑھنا شروع کر دیجئے. کسی قاری صاحب سے وقت لے کر اپنے قرآن حکیم کی اصلاح کروانا، پڑھتے وقت اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، خاص طور پر وہ صورتیں کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر آخری پارے کی صورتیں، 20 صورتیں جو ہمیں یاد کروائی گئیں بچپن میں، وہی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں بچپن سے بچپن تک، ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہے. تو بہرحال وہ صورتیں تو کم از کم ہمیں اچھی طرح یاد ہوں اور صحیح تجوید کے ساتھ یاد ہوں، صحیح طریقے سے ہم پڑھ رہے ہوں. مزید یہ کہ اس کا اگر ترجمہ بھی دیکھ لیا جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس ہے. لہذا گائیڈنس تو اس وقت آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ جب اس کو آپ سمجھ سمجھ کے پڑھیں. لہذا احتسام بھی حبل اللہ کا تیسرا حق پھر یہ ہے کہ خاص طور پر ہمارے وہ پڑھے لکھے نوجوان، سمجھدار لوگ، انٹلیکچوئلز جو بڑی اعلی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے ایم ایس کیا، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں نے فلاں ڈگری حاصل کی. ذرا خود سوچئے قیامت کے دن یہ ڈگریاں ہمارے کام آئیں گی؟ ہم جا کر رب کائنات کو ایم ایس کی ڈگری دکھائیں گے کہ میں نے ایم ایس کیا، 20 سال میں نے لگائے اور اتنی بڑی ڈگری حاصل کی؟ کس منہ سے رب کائنات کو ہم منہ دکھا سکیں گے؟ سچی بات یہ ہے کہ جس کلام کے لیے اگر ہم وقت نہ نکال سکیں، جس کی زبان سیکھنے کے لیے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ذرا سوچنا چاہیے ہمیں. واقعہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے؟ تو بہرحال تیسرا حق پھر اس کا یہی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اللہ پاک اس کے لیے بھی ہمیں وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اب بڑی سہولتیں آ چکی ہیں. ایک زمانہ تھا جب لوگ کئی 100 میل کا سفر کر کے جایا کرتے تھے قرآن سیکھنے سکھانے. الحمدللہ اب بڑی سہولتیں ہیں. یہ جو لیٹسٹ کمیونیکیشن ریسورسز آ گئے ہیں، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے قیامت کے دن اگر حساب کتاب ہوا کہ دنیا بھر سے ہم اٹیچ ہوتے ہیں اپنے موبائل کے ذریعے. کیا ہم قرآن حکیم نہیں سیکھ سکتے تھے؟ آن لائن قرآن حکیم پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، عربی گرامر پڑھائی جا رہی ہے، تجوید پڑھائی جا رہی ہے، نان مسلم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اگر خود اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو بڑی بدقسمتی ہے۔ دریا کے سامنے بیٹھ کر بھی اگر کوئی پیاسا مر جائے تو اس میں دریا کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا اپنا قصور ہے۔ لہذا یہ قرآن اکیڈمی، الحمدللہ اکیڈمیز بنائی گئی، ایک نہیں کئی کئی۔ اللہ پاک غریق کے رحمت فرمائے ان تمام علماء کو، مشائق کو، جنہوں نے قرآن کے حوالے سے لوگوں کو دعوت دی اور سمجھایا کہ قرآن بھی پڑھنے کی شے ہے، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے جوانیاں لگاؤ، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاؤ۔ ان میں سے ایک الحمدللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں بھی اب توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی کتاب، اپنے قرآن کے لیے کچھ وقت لگا سکیں۔ لہذا قرآن اکیڈمیز ہیں الحمدللہ، یہاں پر بھی ون ایئر کورسز، ایوننگ کورسز، آن لائن کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ پڑھا لکھا نوجوان، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے جو انجمن خدام القرآن بنائی تھی، اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے آج تک کہ معاشرے کے وہ طبقات جو باصلاحیت ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، نالج ہے، آج یہ دو تعلیم جو نظام ہے، ایک سر سید کا لگایا ہوا پودا اور ایک علماء دیوبند کا لگایا ہوا پودا، ان دونوں سے الحمدللہ بہت سا خیر برآمد ہو رہا ہے، لیکن گیپ آف کمیونیکیشن ہے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز سے نکلنے والے لوگ اکثر و بیشتر قرآن اور دین سے بہت دور ہیں، ان کے کریکلم میں ہی نہیں، ان کے آبجیکٹو ہی وہ نہیں، اور اب تو اور زیادہ دور لے کے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ سوشل گیدرنگ کے ذریعے بے حیائی، فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں۔ دوسرے اینڈ پر جو ہمارے علماء ہیں الحمدللہ، ان کے پاس دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم تو ہے، لیکن اس وقت دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اکنامکس کے کیا مسائل ہیں، اسی طرح سائنٹیفک نالج کہاں پہنچ چکی ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گیپ کو مرج کیا جائے، قریب کیا جائے ان کو۔ لہذا ڈاکٹر صاحب نے 1971 میں، 67 میں وہ تحریر لکھی تھی، 1967 میں اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، پھر 71-72 میں انجمن خدام القرآن بنائی لاہور، اور پھر الحمدللہ تقریباً پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں قرآن اکیڈمیز موجود ہیں جہاں پر یہ درس و تدریس قرآن سے متعلق چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان سے ہمیں ہر طرح کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں الحمدللہ پیسے سے کبھی بھی دین کا کام رکتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتا رہا ہوں، لیکن پیسہ نہیں، صرف پیسہ نہیں چاہیے، اصل میں تو افراد چاہیے، لوگ چاہیے باصلاحیت، وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنی اولاد کو پڑھا لکھا کے آسٹریلیا بھیج رہا ہے، کوئی امریکہ بھیج رہا ہے، کوئی کینیڈا بھیج رہا ہے، کوئی یورپ بھیج رہا ہے، ان کو سرو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، دین کو سرو کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اپنی اولاد لگانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو یہ المیہ ہمارا ہے، جب تک باصلاحیت لوگ، میں پھر عرض کر رہا ہوں باصلاحیت، جب تک باصلاحیت لوگ اپنی اولاد کو، اپنی صلاحیتوں کو قرآن کے لیے وقف نہیں کریں گے، یہ ذلت اور رسوائی ایسے ہی ہمارے سروں پر سوار رہے گی، اور ایسے ہی ناہنجار کرپٹ ترین لوگ ہمارے سروں پر سوار رہیں گے، اس سے نکل نہیں سکتے۔ اس سے نکلنے کا راستہ صرف قرآن حکیم ہے۔ اللہ سے دعا کریں اس کی روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے عربی زبان کو سیکھنا، پھر تفاسیر پڑھنا، اگر جب تک وہ نہیں آتا ترجمے سے اکتفا کیا جائے۔ الحمدللہ ہر اسکول آف تھاٹ کے علماء اللہ کا شکر ہے کہ تراجم اور ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اسی لیے تاکہ عوام الناس اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اس کے بعد چوتھا حق کیا ہے؟ احتسام بھی حمل اللہ کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ یہ صرف تلاوت کرنے یا ایصال ثواب اور حصول ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ رب کا کلام، کلام اللہ، انہ لقول فصل وما ہوا بالحاصل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی یاوا گوئی نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے۔ لہذا اس کے جملہ احکامات پر عمل کرنا اور کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اتنی دینی غیرت ہمیں بھی عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ان کے اندر غیرت دینی عطا فرمائے، خاص طور پر پاکستان سے محبت کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی کل انہوں نے، بلوز خون ہیں الحمدللہ، اور بڑے باصلاحیت ہیں، تو باصلاحیت ہیں تو ان کی تمام تر صلاحیتیں اس مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت اور خاص طور پر اس کے مقصد، قیام کے مقصد کی طرف رکھنی چاہیے۔ لہذا جس سے حلف اٹھایا، آئین پاکستان کا حلف اٹھاتے ہیں نا، اس آئین پاکستان میں جو جو شکیں اسلام کے حوالے سے ہیں اس پر عمل درآمد کروانا، یہ ہیں چیف جسٹس صاحب کی اصل ذمہ داری. لہذا آئین پاکستان پڑھی ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک سے سود ختم کریں. جسٹس صاحب سے ہماری مودبانہ گزارش ہوگی کہ جس آئین کا آپ نے حلف اٹھایا ہے اس کے تحت مملکت خداداد سے سب سے پہلے سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یہ ہے چیف جسٹس صاحب کی بنیادی ذمہ داری. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان پاکستانی کی بنیادی ضروریات میں سے ہے کہ حکومت پاکستان, حکومت وقت, ریاست انہیں تعلیم دے, کم از کم میٹرک تک تعلیم فری ہونی چاہیے, اور تمام تر تعلیمی ضروریات کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو اخلاقیات ہیں, جو اس کی تعلیمات ہیں, وہ تمام بچوں کو پڑھانا قرآن نصاب میں لازمی طور پر شامل کیا جائے. یہ آپ کے آئین پاکستان میں لکھا ہوا, اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ اس طرف پیش رفت ہو رہی ہے گریجولی, اور اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ ہیں, علماء ہیں, کچھ جماعتیں ہیں, کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں, کچھ فاؤنڈیشنز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ. اور اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لے, اور اس ملک میں خاص طور پر تعلیمی نظام میں جو کچھ بھی غیر اسلامی شامل کر دیا گیا اس سے ہٹا کر اسلام کی تمام تر دفعات خاص طور پر تعلیمی نظام میں قرآن کو صحیح معنوں میں صحیح اسپرٹ کے ساتھ انٹروڈیوس کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس میں آمین کہنا تو یقینی طور پر ضروری ہے, کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہیں. ایسے لوگوں کو بھرپور سپورٹ کیا جائے ہر سطح پر, چاہے ان کو فائنینشل سپورٹ ہو, فزیکل سپورٹ چاہیے. علماء دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے رجال کار تیار کریں جو اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر دین کی بات کر سکیں. مدارس میں تو الحمدللہ ایک پاکیزہ ماحول ہوتا ہی ہے, اس میں کیا شک, کوئی مقابلہ نہیں مدرسے کا اسکول اور کالج کی تعلیم سے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں الحمدللہ جو ادب اور آداب اساتذہ سے اور دین سے سکھائے جاتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ رنگ, کچھ نہ کچھ روح وہ اسکول, کالج اور یونیورسٹیز میں بھی سکھایا جائے. اور اس کے لیے یقینی طور پر افراد کار چاہیے, رجال کار چاہیے, ایسے باصلاحیت ٹیچر چاہیے, اساتذہ چاہیے جو قربانیاں دیں اپنے پروفیشنز کی, اور جا کر پھر اسکولوں میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بھی جا کر قرآن کا پیغام پہنچائیں. یہاں ذہن میں رکھیے, قرآن صرف پڑھانا نہیں ہے, قرآن کی تجوید کے ساتھ پڑھانا تو بنیاد ہے اور پہلے سے وہ امپلیمنٹ تھا. آج یونیورسٹی لیول پر کم از کم ہمارے نوجوان کو قرآن کا معاشی نظام سمجھانا ہوگا, قرآن کا سوشل سسٹم کیا ہے, قرآن کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, یہ اکثر و بیشتر ہمیں نہیں معلوم. قرآن کا فیملی سسٹم کیا ہے, کن بنیادوں پر اسلام یا اسلام, یہ قرآن ہے یہ خاندان کو جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے, خاندان کی کون کون سی بیسز ہیں, یہ تفصیلات بتانی ہوگی. پھر حکمت اور دانائی کسے کہتے ہیں, وزڈم کسے کہتے ہیں, جو انٹلیکچوئلز ہیں قرآن کے ذریعے ان تک پہنچانا ہو, یہ ہے کرنے کا کام. ورنہ ناظرہ قرآن حکیم تو بہرحال پڑھا ہی جاتا ہے, پڑھ ہی لیتے ہیں جیسے تیسے. اس وقت انٹلیکچوئل لیول پر قرآن کا پیغام, سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کیا ہے آج کے دور کا, خاص طور پر قرآن بیسڈ اکنامک سسٹم کیا ہے جس میں انٹرسٹ فری اکانومی ہونی چاہیے, اور زکوٰۃ اور صدقات کا نظام کیسے آئے گا, کیسے انڈسٹری کو سپورٹ کرے گا, کیسے آپ کا سسٹم چلے گا سوشل, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہرحال آج ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پریکٹیکلی بتائیں, عملی طور پر اس کی مثالیں دیں, اور خاص طور پر انٹرسٹ فری بینکنگ بھی انٹروڈیوس کروائیں. صرف اس کا نام اسلامی نہ ہو, اسلامی بینکنگ کے نام سے پرانی شراب کو روح افزا کے نام سے بیچ دیں, ایسا نہ کریں. خدا کے واسطے صحیح معنوں میں جو انٹرسٹ فری سود سے پاک معاشی نظام ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے پوری ایمانداری کے ساتھ, اور صحیح معنوں میں جو پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے الحمدللہ یہاں پر بھی اخلاص کے ساتھ انٹرسٹ فری اکانومی اور انٹرسٹ فری بینکنگ کی جو ممکنہ شکلیں اسلام کے حوالے سے وہ ساری کی ساری پیش کی جائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. یہ توفیق بار بار نہیں ملتی بھائی. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنے, 3 مرتبہ اللہ پاک نے اس کو موقع عطا فرمایا, وعدے کر کے گیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے, شریف صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, ایک اور شریف تھے, سارے شرفا آئے تھے قرآن اکیڈمی میں, اور وعدے کیے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم اس ملک سے سود ختم کریں گے. سود کیا ختم کرتے, الٹا اس کے خلاف اپیل میں چلے گئے. بہرحال اللہ پاک موقع فراہم کرتا جس کو جب جو موقع مل جائے. اس وقت اتھارٹی عمران خان صاحب کے پاس ہے, لہذا ہماری گزارش ہے, درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس موقع کو غنیمت جانیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے وفاداری کریں۔ تحریک انصاف کا معنی کا انصاف کسے کہتے ہیں؟ اسلام اگر ایک لفظ میں بیان کر دیا جائے تو وہ عدل ہے، سوشل جسٹس اسلام کا کی ورڈ ہے۔ آپ نے تحریک برپا کی، لوگوں سے ووٹ لیے، تو آپ اسلام کا جو سوشل سسٹم، جو سوشل جسٹس ہے، اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ اللہ پاک ان کو صحیح معنوں میں غیرت دینی کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، ظلم کے ایوانوں کو برباد ہونا چاہیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اس ملک کو ہم نے قائم ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی اس کا مقصد وجود ہے۔ اور اب ہماری ذمہ داری ہے، جہاں ہم کھڑے ہیں ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری، اسی طرح علماء کی ذمہ داری، سب مل کر یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو احتسام بھی حبل اللہ کا حق ادا ہوگا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے ہم اپنے دائرہ اختیار میں پہلے قرآن پر عمل کریں۔ ہمارا دائرہ اختیار اس 6 فٹ کے وجود پر ہے، اس کو حلال روزی کھلانا، اس کو شریعت کا پابند بنانا۔ ہمارا دائرہ اختیار ہمارے گھر میں، ہماری بیوی اور بچے ہیں، ان کے بارے میں ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ جائزہ لیجئے اپنے گھر میں ہم نے شریعت نافذ کی یا نہیں، یا گھر سے باہر تو ہماری بہت چلتی ہے، گھر میں بس نہیں چلتا، گھر میں کسی اور کی چلتی ہے، ذرا جائزہ لیجئے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال ہے تو بہرحال احتسام بھی حبل اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے، ہمارا گھر، ہمارا آفس ہے کہیں، وہاں ہم با اختیار ہیں، اتھارٹیٹیو ہیں، وہاں اللہ کے دین کو نافذ کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہے چوتھا حق، قرآن کے جملہ احکامات پر عمل کرنا، جس کے لیے میں نے عرض کیا جہاں اختیار ہے۔ کون منع کرتا پاکستان میں 5 وقت کی نماز پڑھنے سے؟ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ ہم میں سے کوئی روک رہا ہو، اللہ کا شکر ہے 98% لوگ مسلمان ہیں۔ اذان کی آواز ہر محلے میں آتی ہے، الحمدللہ۔ ذرا ان سے پوچھئے جو باہر ہیں، وہ ترس جاتے ہیں اذان کی آواز سننے کو۔ جمعے کی نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ چائنا کی صورتحال دیکھیے، گھروں سے نکال نکال کر قرآن حکیم جلایا جا رہا، شدید سزائیں دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو روزہ رکھنے پر، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں بھی حمد تعالیٰ آزادی دی ہے اللہ پاک نے، اور اس آزادی میں پھر بھی ہم حی علی الصلاح کا جواب نہ دیں اور ہمارے دیگر ایکٹیویٹیز ہماری رہیں، تو بہرحال اس میں ہمارا قصور ہے، اختیار ہمارا ہے۔ 700 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے نماز کا تذکرہ کیا، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت بیان کی ہے۔ تو ایک دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ سے دعا کریں جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری پیغام، آخری حق یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، اب یہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اس کی تبلیغ، اس کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو سیکھے اور اس پیغام کو دوسروں لوگوں تک پہنچائے۔ حضور نے تو انتہائی آسانی فرما دی، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے، میری طرف سے، چاہے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو، ایک آیت مبارکہ قرآن حکیم کی سیکھ کر اچھی طرح علماء سے اس کے مفہوم کو سمجھ کر اپنے گھر والوں کو تو سکھا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو، احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آفس کولیگس کو تو بتا سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 5 حقوق جو احتسام میں حبل اللہ کے حوالے سے ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو۔ یقین کیجئے یہ آیات بیان کرتے رہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اب یہ آخری موقع دیا گیا ہو۔ پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر بات کر رہا ہوں، اگر اب بھی ہم نے اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہیں کیا، قرآن کی تعلیمات کو امپلیمنٹ نہیں کروایا، سود سے ہم نے توبہ نہیں کی، بے حیائی فحاشی کو ہم نے نہیں روکا، تو سچی بات بتاتے ہوئے بہرحال ڈر تو لگتا ہے، لیکن بات بیان کرنی چاہیے کہ اس ملک کے وجود کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ 71 کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، انڈیا بھی بہت شدید، بہت بڑا انڈیا تھا، تقسیم ہوا، تقسیم در تقسیم، تو خدا نہ خواستہ پاکستان بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو سکتا، اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں تو نظر آ رہا ہو، بلوچستان میں کیا ہوتا رہا، کیا ہو رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے سب کو، سرحد میں کیا ہو سکتا ہے، رد عمل کے طور پر کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں محترم ڈاکٹر صاحب بہت عرصے سے بتاتے رہے۔ سندھو دیش، سندھ کارڈ استعمال کرنے والے اب کھلم کھلم دھمکیاں دے رہے ہیں، اب یہ تو آپ کے اخبارات کی زینت بن رہی ہے نا، تو یہ خدا نہ خواستہ کیا آگ لگ سکتی ہے پاکستان میں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے ملک مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو واقعتاً اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی ہمیں توفیق دے، اور اس کے آئین میں جو بھی اسلامی شکے موجود ہیں ان سب پر ہمیں اور خاص طور پر ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب کو عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.